أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة کے چوتھے رکوع سے ہم انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 30 ہے یہ جو رکوع ہے اس میں قرآن مجید کا جو فلسفہ اور حکمت ہے اس کا بیان اور اس میں انشاءاللہ یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی ہے تو کیوں بنائی ہے اور اس کا آغاز کیسے ہوا اس کا انجام کیا ہے اور اس کائنات میں جو انسان ہے اس کا مقام کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے یہ اصل میں قصہ آدم ابلیس ہے کہ جو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کل 7 مقامات پر یہ قرآن کے قاری کے سامنے رکھا ہے کہ جس میں اللہ تعالی نے ہمارا جو ازل سے ابد تک جو دشمن ہے جس کے ڈکلیئر وار ہے پوری انسانیت کے لیے اس کا جو بھی عزم ہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہے ہمارے اصل دشمن سے ہماری رہنمائی ہے کہ جو کہ وہ کی جا رہی ہے یہ بات علم لحاظ سے مفید رہے گی کہ قرآن مجید میں یہ جو 7 مقامات پر قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا اس میں واحد یہ مقام ہے سورہ بقرہ جو مدنی سورت ہے اور ایک ہی مدنی صورت میں یہ ایک دفعہ قصہ بیان ہوا ہے اور باقی جو 6 مقامات ہیں وہ مکی قرآن میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے آغاز کرتے ہیں فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں ایک خلیفہ ایک نائب بنانے جا رہا ہوں یعنی میری اور آپ کی جو حیثیت ہے اس دنیا میں وہ بحیثیت نائب کی ہے وائس جرنسی ہے کہ جو مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائی ہے یعنی انسان جو ہے وہ اس دنیا میں حاکم نہیں حاکم اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے ان الحکم الا للہ میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم خلیفہ کی حیثیت سے نائب کی حیثیت سے اللہ کے جو بھی احکامات ہماری طرف آ رہے ہیں ایز اٹ از ریسیو کر کے اس کو امپلیمنٹ کریں تو بے شک میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے جا رہا ہوں قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء تو فرشتوں نے یہ کہا اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ کیا اللہ تو اسے بنانے جا رہا ہے کہ جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا اب یہاں پر یہ بات پیدا ہوتی ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا ابھی انسان کی تو تخلیق ہوئی نہیں تھی لیکن فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ یہ انسان زمین میں فساد مچائے گا تو اصل میں مفسرین نے یہ بات یہاں پر فرمائی ہے اور اس کو تفسیر میں لکھا ہے کہ فرشتوں کو اصل میں تجربہ ہوا تھا جنات کا کیونکہ انسان سے پہلے جنات کی تخلیق وہ ہو چکی تھی اور جنات نے پھر نافرمانیاں ہیں کہ جو کہ کی تھیں کہ جس کے تجربے میں پھر انہوں نے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فرمایا کہ اب ایک اور مخلوق ہے کہ جس کو تو اختیار دے گا اور وہ بھی جو ہے وہ فساد مچائے گی اور خون بہائے گی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ یعنی حمد کے ساتھ تیری تسبیح تو بیان کر ہی رہے ہیں اور تیری پاکیزگی بھی تقدیس بھی ہم بیان کر رہے ہیں یعنی اگر انسان کو بنانے کا اگر یہ ایک مقصد ہے کہ تیری حمد اور تیری تعریف اور تیری تقدیس بیان کی جائے تو ہم ہیں نا ہم یہ فرشتے یہ کام تو پہلے انجام دے رہے ہیں تو اب اس پر اللہ سبحانہ وتعالی کا تبصرہ سنیے اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون اللہ نے کہا کہ بے شک فرشتوں میں جانتا ہوں کہ جو کہ تم نہیں جانتے یعنی کہا یہ گیا کہ مائنڈ یور اون بزنس اپنے کام سے کام رکھو یعنی جو میں تخلیق کرنے چلا ہوں انسان کی میں اس سے کیا چاہ رہا ہوں وہ مجھے پتا ہے اب اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا تو اس نے اللہ نے آدم علیہ السلام کو چند اسماء وہ سکھائے یعنی اس طرح چند چیزوں کے نام سکھائے یعنی اب کیونکہ زمین میں خلافت عطا کرنی تھی انسان کو اور خلافت عرضی کے لیے جتنے بھی علوم وہ درکار تھے اور جتنے بھی اختیار کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کہ انسان کو دینا تھے اس کے لیے جو بھی ریکوائرمنٹ تھی علوم کی وہ تمام علوم ہیں نام کی صورتوں میں کہ جو کہ آدم کو انسان کو جو ہے وہ سکھا دی اور لازم آتا ہے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو بھی علم کی برانچز ہیں تو ان کے جو ہے وہ کیسے جانے جاتے ہیں وہ اپنے ناموں کے اعتبار سے جانے جاتے ہیں جیسے کہ میڈیکل ہے انجینئرنگ ہے اور پھر یہ ہے کہ مزید اس میں زولوجی ہے تو بوٹنی ہے اور اس میں مزید پھر چیزیں ہیں کہ جو کہ آتی ہیں. تو یہ نام کے ذریعے سے پھر فیلڈ ہے کہ جو کہ اس میں تفصیلات وہ آ جاتی ہیں. تو خلافت عرضی کے لیے جتنے بھی علوم درکار تھے وہ آدم کو یعنی انسان کو وہ سکھا دیے گئے. اور ایک رائے یہ بھی ملتی ہے کہ جتنے بھی یہ جدید سائنس ٹیکنالوجی اور اس کے علوم ہیں وہ ایک بیج کی مانند آدم کے اندر جو ہے وہ رکھ دیے گئے. اور جیسے جیسے اب یہ انٹلیکچوئل اینڈ سوشل ایولیوشن انسان کا وہ ارتقا ہوتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے یہ برانچز ہیں جو کہ علم کی وہ واضح ہوتی چلی جا رہی. یہ علم الاسماء یہ خلافت عرضی کے لیے جو بھی علم درکار تھا چیزوں کا وہ سکھایا گیا. یہ بات یہاں پر نوٹ کر لیں کہ علم کی دو برانچز ہیں جن کے تذکرے یہاں پر آ رہے ہیں. ایک تذکرہ تو یہ آ گیا علم کی برانچ کا کہ جسے علم الاسماء کہا جاتا ہے. انگلش میں آپ کہتے ہیں ایکوائرڈ نالج. یہ ایکوائرڈ نالج کیا ہے؟ سائنس ٹیکنالوجی کہ جو کہ ایکسپریمنٹ سے تجربات سے مشاہدات سے جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہے. تو لہٰذا یہ علم بھی اللہ کا عطا کردہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ خلافت عرضی کے لیے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے سے آگے جانا چاہیے, ٹرینڈ آگے سے آگے, اس لیے کہ ہم غیروں کے جو ہے وہ محتاج نہ ہو سکے. لیکن خدا را یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی اگر علم الوحی کے شیلٹر سے آ رہی ہو تو پھر یہ ہے کہ یہ انسان کو حیوان سے بھی بدتر زندگی پر لے آتی ہے. تو لہٰذا یہ صحیح ایٹیٹیوڈ ہے, صحیح طرز عمل وہ کیا ہونا چاہیے. دیکھیں ایک علم ہے کہ جو کہ علم کی روح ہے, اس کا بیان ابھی آگے آ رہا ہے. وہ اسپرٹ آف نالج کیا ہے؟ وہ قرآن اور سنت ہے, وہ علم الوحی ہے. اس کے شیلٹر میں ہمیں یہ علم الاسماء یہ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی سیکھنی, ورنہ اگر یہ قرآن و سنت کا شیلٹر اوپر سے ہٹ گیا تو جیسے میں نے عرض کیا کہ پھر یہ سائنس اور ٹیکنالوجی نری حیوانیت ہے, اور جس کی حیوانیت کے مختلف مظاہر ہیں کہ جو ہم اپنے معاشرے میں اس وقت دیکھ رہے ہیں, خاص طور پر ان لوگوں کے حوالے سے کہ جنہوں نے یہ علم وحی کا شیلٹر اس سائنس سے ہٹا دیا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بہت قیمتی ایک پشے ہے کہ جس کا جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ دونوں علوم اللہ کی طرف سے سکھائے ہوئے ہیں. لیکن صحیح طرز عمل وہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ علم الاسماء کو علم الوحی کے سائے اور شیلٹر میں ہمیں سیکھنا ہے. فرمایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کے نام سکھائے, ثم عرضهم علی الملائکہ, پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھا, فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین, اور اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ بھئی تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنے دعوے اور وعدے میں سچے ہو. تو فرشتوں نے بالکل سرنڈر کر دیا, ہاتھ اٹھا لیے, قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو پاک ہے اور ہم نہیں جانتے مگر وہی کہ جتنا تو نے ہمیں سکھایا, یعنی ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے, ہمیں سکھائے نہیں گئے. انک انت العلیم الحکیم, بے شک تو ہی جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. قال یا آدم انبئهم باسمائهم, تو اللہ نے فرمایا کہ اے آدم ذرا آپ ان چیزوں کے نام بتائیے. فلما انبئهم باسمائهم, تو جب آدم علیہ السلام نے ان اسماء کے نام بتائے, قال الم اقل لکم, تو اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ دیکھو میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ انی عالم غیب السماوات والارض, کہ بے شک میں خوب جانتا ہوں آسمان و زمین کے رازوں کو, غیب کی باتوں کو, وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون, اور میں وہ بھی جانتا ہوں کہ جو تم ظاہر کرتے ہو, یعنی جو تم نے ظاہر کیا تھا کہ یہ تو خون مچائے, یعنی خون بہائے گا, فساد مچائے گا, تو بہرحال میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ کون کس طرح سے اپنے اختیارات کا استعمال کرے گا. وما کنتم تکتمون, اور میں وہ بھی جانتا ہوں کہ جو تم چھپاتے ہو. اب یہ کیا چھپا رہے تھے فرشتے؟ تو اس میں ایک رائے وہ یہ بھی ہے کہ فرشتوں کو یہ خیال تھا کہ جب ہم اللہ کی تقدیس اور پاکی بیان کر رہے ہیں تو بہرحال یہ کہ دوسری مخلوق کو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور یہ ہے کہ یہ اختیارات جو بھی ہیں وہ ہمیں ملنے چاہیے. یہ ایک رائے ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ فرشتے یہ بھی چاہ رہے تھے کہ جو اللہ تعالی نے انسان سے کام لینے وہ ابھی ہمیں ان سے پوشیدہ رکھا گیا ہے. تو لہٰذا وہ چاہ رہے تھے کہ یہ چیزیں ہیں کہ جو کہ ہمارے اس سوال کے نتیجے میں وہ اللہ تعالی وہ چیزیں ہمارے سامنے واضح کرتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو, اور وہ بھی کہ جو تم چھپاتے ہو. اب اس کے بعد عظمت انسان کا تذکرہ ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, اور یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے یہ فرمایا اللہ نے فرمایا فرشتوں سے، یہ ازل کا واقعہ ہے، فرمایا اس جودو لے آدم کہ اے فرشتوں تم سب کے سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اب یہاں تو تفصیل نہیں ہے، آگے انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. سورہ ہجر میں بھی یہ بات آتی ہے کہ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ جب میں آدم کا خاکی وجود بنا لوں، سوار لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تب تم اس کو سجدے میں اس کے سامنے گر پڑنا. تو یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ جو سجدہ کرایا گیا وہ خاکی وجود کو نہیں کرایا گیا انسان کے، بلکہ وہ روحانی وجود کو سجدہ کرایا گیا. یعنی خاکی وجود بنایا گیا، اللہ نے کہا کہ جب میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. اب ہوا کیا کہ تمام کے تمام فرشتے سجدے میں گر گئے. فسجدوا، سب نے سجدہ کیا. کس نے نہیں کیا؟ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ کہف میں تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یہ جو ابلیس تھا، شیطان، کان من الجن، یہ تو جنات میں سے تھا. حکم سجدے کا دیا گیا فرشتوں کو، تو یہ جنات میں سے، یہ جو جن تھا ابلیس، عزازیل جو نام تھا، یہ فرشتوں میں کیا کر رہا تھا؟ تو اس کا مفسرین نے یہ بات روایات سے لکھی ہے کہ یہ اتنا عبادت گزار تھا یہ ابلیس کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام جنات سے اٹھا کر فرشتوں میں جو وہ کر دیا تھا، اپنے مقربین میں مقام جو ہے وہ اس کا کر دیا تھا. لیکن یہ ہے کہ ایک خبث باطن تھا کہ جو اس کے اندر پل رہا تھا، تکبر کا، انانیت کا، ایک یعنی انسان پر یعنی جو بھی فخر کرنے کا، اس کے لیے ایک موقع چاہیے تھا. یہ موقع جو ہے وہ سامنے آ گیا اور اس کا خوب سے باطن باہر آ گیا. تو لہذا جب یہ فرشتوں کو حکم ملا تو یہ بھی اس فرشتوں میں شامل تھا، اور اسی حکم کی تعمیل اس ابلیس کو بھی جو ہے وہ کرنی تھی کہ آدم علیہ السلام کو یہ بھی سجدہ کرتا، لیکن اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. تکبر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ تکبر بطر الحق وغمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور یہ ہے کہ حق کا انکار کرنا. بطر الحق، حق کو نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. یہاں نوٹ فرمائیے، آپ بھی اس بات کو محسوس کریں گے کہ انسان دوسرے کو حقیر کب سمجھتا ہے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ اسے کوئی نعمتیں دے اور دوسرے کو نہ ملے تو انسان اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے اور انفیریئر سمجھتا ہے دوسرے کو، اس کو حقیر جانتا ہے. بڑا پیارا کسی نے کہا کہ جب تم کسی کو چھوٹا محسوس کر رہے ہو، یعنی جب حقیر انسان دوسرے کو جانتا ہے تو چھوٹے محسوس کر رہا ہے، تو کسی نے کہا کہ جب تم کسی کو چھوٹا محسوس کر رہے ہو تو دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو تم اسے بہت دور سے دیکھ رہے ہو یا غرور کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو. یہ دو چیزیں ہیں کہ جو تمہیں انسان چھوٹا محسوس ہو رہا ہے، یا تو تم بہت دور سے دیکھ رہے ہو تو چھوٹا محسوس ہو رہا ہے، یا غرور کی نگاہ سے، تکبر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو. اور حدیث میں آتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی تکبر آ جائے انسان کے اندر تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ جہنم اس کا وہ مستحب ہو جاتا ہے، جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکبر سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. یہ تکبر فقط کس کو شیوا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. الکبر ربائی، حدیث میں آتا ہے، اللہ فرمان حدیث قدسی ہے کہ یہ تکبر میری چادر ہے، اور اگر کسی نے تکبر کیا گویا اس نے میری چادر کو گھسیٹا. اللہ تعالیٰ اس تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے. تو لہٰذا یہاں تو الفاظ وہ نہیں ہے، سورہ اعراف میں تفصیل آ جائے گی. شیطان نے، ابلیس نے تکبر کیا کیا؟ اس نے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اے اللہ، تو نے آدم کو مٹی سے بنایا، مٹی کثیف شے ہے، حقیر شے ہے، اور یہ آگ یہ انرٹ شے ہے، یہ اوپر کی طرف اس کا میلان، تو لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو تو نے مٹی سے بنایا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے. وَقُلْنَا يَا آدَم، اب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم علیہ السلام، اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری جو زوجہ ہے اما حوا سلام علیہا، تم اس جنت میں رہو. یعنی اب ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے کہ جو کہ آدم اور حوا سلام علیہا کو کرایا گیا، کیونکہ انسان کو بھیجنا تھا زمین پر خلافت عرضی کے لیے، تو لہٰذا اب زمین میں شیطان کی بھی رسائی تھی آزمائش کے لیے. لہٰذا یہ شیطان کس طرح سے زمین میں انسان کو بہکائے گا، اس کا ایک عملی نمونہ ہے کہ جو کہ ازل میں اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائشی جنت ہے کہ جو کہ بنائی، آدم اور اما حوا سلام علیہا کو اس میں رکھا اور شیطان کی بھی رسوائی اس میں کی. اور ایک جنت کا ایک درخت ہے, اس پہ منع فرما دیا آدم اور اماں حوا سلام علیہا کو کہ بھئی اس کے قریب مت جانا, باقی تم جہاں سے چاہے کھاؤ فراغت سے کھاؤ. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب شیطان وہاں تک اس کی رسائی ہوئی, اس نے بہکایا آدم علیہ السلام کو, اماں حوا سلام علیہا کو, انہوں نے اس درخت سے پھل کھایا, ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کرا کے پھر خلافت عرضی کے لیے انسان کو زمین میں بھیج دیا. یہ پورا واقعہ کہ جو یہاں پر آ رہا ہے, فرمایا کہ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, کہ تم دونوں اس جنت میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اطمینان کے ساتھ با فراغت. ہاں وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, دیکھو تم بس اس ایک درخت کے قریب مت جانا, فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ. اب یہ بھی ایک بڑا المیہ ہمارے معاشرے کا کہ دین اسلام کا اسلوب تو یہ ہے کہ تحقیقات اور ریسرچ کو بیس بنایا جائے ان امور پر کہ جو عمل کی طرف انسان کو لے کے جائے, لیکن یہ ہے کہ بس ایک یعنی مزاج یہ بن گیا کہ عمل کی طرف راغب کرنے والی آیات پر تو کوئی غور و فکر نہیں احکامات پر, ہاں بس چن چن کر ایسے سوالات اور ایسی کیفیات جو وہ اجاگر کی جاتی ہیں کہ جس کا تعلق عمل سے نہیں ہوتا, وہ علم برائے ایمل وہ ایک ذہنی عیاشی ہے کہ جو کہ بن جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ پوچھا جاتا ہے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا, اچھا بھائی وہ درخت کون سا تھا, وہ گندم کا تھا, وہ آم کا درخت تھا, فلاں فلاں, اسی پر پوری پوری تحقیقات ہے کہ جو کہ چل رہی. حالانکہ دین اسلام کو اسلوب آپ کو یہ ملے گئے تھے, یعنی اگر درخت کے حوالے سے کوئی آئیڈینٹیفیکیشن کرا کے کوئی نتیجے پر عمل پر راغب کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیوں ہم سے پوشیدہ رکھتا اس درخت کا نام, تو درخت کا نام بتایا ہی نہیں, بس کہا کہ ایک درخت کے قریب مت جاؤ, یہ شجر ممنوع ہے. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا, بس اس درخت سے شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا. یعنی اب یہاں پر دیکھیں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام اور اما حوا سلام علیہا دونوں کو شیطان نے پھسلایا بہکایا, جبکہ بائبل کا بیان یہ ہے کہ یہ شیطان نے بہکایا تو عورت کو اما حوا سلام علیہا کو, اور ان کی وجہ سے بیچارہ جو بھی مرد ہے وہ بھی جو ہے وہ پھنس گیا, معاذ اللہ سما معاذ اللہ. حالانکہ آپ یہاں پر متن میں دیکھ رہے ہیں فأزلهما, یعنی یہ ہما تسنیے کا جو ہے یہ ضمیر ہے, دونوں کو بہکایا شیطان نے, آدم کو بھی علیہ السلام اما حوا سلام علیہا کو, انہا اس درخت سے, اور پھر اس نے جب دونوں نے پھل کھایا اس کا تو پھر ہوا کیا, فأخرجهما مما كان فيه, اور پھر شیطان نے ان دونوں کو نکلوا دیا اس جگہ سے اس جنت سے کہ جہاں وہ تھے. تفصیلات یہاں پر نہیں ہیں, سورہ اعراف میں پڑھیں گے انشاءاللہ. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو, اور ہم نے فرمایا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ, بعضكم لبعض عدو, تم ایک دوسرے کے اسی طرح سے دشمن ہو گئے. یہ تو ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن اللہ نے کرا دیا, دنیا میں تمہیں بھیجا جا رہا ہے خلافت عرضی کے لیے, انسان کو بتا دیا گیا کہ تمہارا یہ سب سے بڑا انویزیبل دشمن, یہ ڈکلیئر وار, یہ شیطان اسی طرح سے تمہیں بہکائے گا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, ہاں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ جہاں جس دنیا میں تم جا رہے ہو تمہارے لیے زمین میں یقیناً ٹھکانہ ہے, ساز و سامان ہے, نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے بچھائی ہیں, لیکن یہ یاد رکھنا وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, یہ جتنا بھی ساز و سامان ہے یہ ایک وقت تک کے لیے ہے, یہ پرماننٹ نہیں, یہ ٹیمپرری ہے, یہ عارضی ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ, اب جب اللہ نے اس درخت سے روکا تھا شیطان کے بہکاوے میں آ کر, وہ حکم عدولی والا معاملہ ہو گیا, خطا ہو گئی, تو اب انسانیت یہ ہے جو یہاں کیفیت آ رہی ہے کہ فوراً سے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو وہ معافی کے الفاظ سکھائے, اور آدم اور اما حوا سلام علیہا دونوں نے اپنے آپ کو بچھا دیا اور معافی تلافی کی اللہ سبحانہ وتعالی سے. فرمایا جا رہا ہے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ, اور پھر آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے اپنے رب سے کچھ کلمات, اور یہ کون سے کلمات ہیں, سورہ اعراف میں وہ تذکرہ بھی آ جائے گا کہ ربنا ظلمنا انفسنا, یہ الفاظ ہم سورہ اعراف میں پڑھ لیں گے. تو فرمایا کہ رب سے آدم علیہ السلام نے کلمات سیکھے, فتاب علیہ, تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی طرف توجہ فرمائی اور ان کی توبہ کو قبول فرما دیا. انہو ہوا تواب رحیم, اور بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب زمین پر جو بھی آمد ہے آدم علیہ السلام کی, وہ بطور سزا نہیں تھی کہ تم نے یہاں خطا کی ازل میں تو اب سزا کے طور پر تمہیں وہاں سے نکال کر اور زمین میں ڈال دیا گیا. نہیں, خلافت دی تھی زمین کی, زمین میں بھیجا جانا تھا. یہ جو دیگر جو بھی یہود و نصارہ کے معاملات ہیں کہ بھائی انسان سے خطا ہوئی اور یہ سزا کے طور پر نیچے بھیجا گیا, بالکل غلط. فرمایا قلنا حبیتو منہا جمیعا, ہم نے کہا, اللہ نے فرمایا ہم نے کہا آدم سے کہ تم اب سب یہاں سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تب جب جب میری طرف سے تمہارے پاس وہ ہدایت پہنچے. اب یہ ہے وہ علم کی دوسری برانچ, علم الوحی, جس کا تذکرہ ابھی میں نے پہلے کیا. یہ علم کی روح ہے. علم الاسما تو سکھا دیے جو خلافت عرضی کے لیے ضروری تھی, جدید سائنس ٹیکنالوجی. اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ علم الوحی جب جب میری طرف سے تمہارے پاس پہنچے, فمن تبع ہدایا, تو جس کسی نے بھی اس ہدایت کی پیروی کی, علم الوحی کی, قرآن و سنت کی, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو نہ اس کو کوئی خوف ہوگا, خوف ہوتا ہے مستقبل کے حوالے سے, اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے, اور غم ہوتا ہے ماضی کے حوالے سے. لہٰذا یہ کہ نہ تم مستقبل کا خوف تم رکھو گے, نہ تم ماضی کا کوئی تمہیں خوف ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور رہے وہ لوگ اس کے برعکس کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا, اولئک اصحاب النار, یہی ہیں کہ جو آگ والے ہیں, ہم فیہا خالدون, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں جب رہیں. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ اس گروہ سے ہماری حفاظت فرمائے. یہاں پر الحمدللہ ابتدائی جو چار تمیدی نوعیت کے یہ رکوع تھے سورہ بقرہ کے, وہ مکمل ہوئے. اب اس کے بعد یہ جو پانچویں رکوع سے اور پندرہویں رکوع کے ابتدا تک چند آیتوں تک, اب یہ کم و بیش 10 رکوع ہیں کہ جو کہ بنتے ہیں, اور اس میں اب خطاب کا رخ ہے کہ جو کہ تبدیل ہو رہا ہے, اور وہ فوکس کیا جا رہا ہے سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل پر. یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ یہ بنی اسرائیل, اس کا ترجمہ ہے اسرائیل کے بیٹے. اسرائیل یہ لقب تھا اصل میں یعقوب علیہ السلام کا. یعقوب علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور 2 بیویوں سے, یعنی ایک بیوی سے جو ہے وہ 10 اولادیں تھیں, اور پھر دوسری بیوی سے وہ بنیامین اور یوسف علیہ السلام, جن کا تذکرہ جو ہے انشاءاللہ سورہ یوسف میں آئے گا. یہ کل 12 بیٹے تھے. یہ 12 نسلی قبائل ہیں کہ جو کہ وجود میں آئے, جو کہ بنی اسرائیل کہلائے. اسرائیل کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ, عبداللہ, اور یہ لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا. اور جو بھی ان کی 12 اولادیں, ان کو یہ کہا گیا بنی اسرائیل. یہ 1400 برس تک بنی اسرائیل میں نبوت ہے کہ جو ان کے درمیان رہی. یہ بڑی چہیتی قوم تھی بنی اسرائیل. امت کے درجے پر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر فائز کیا گیا. امت کسے کہتے ہیں؟ ہم مقصد گروہ کو, ڈسپلن وہ جماعت کہ جس کا مقصد اللہ کے احکامات کو پوری انسانیت تک پہنچانا ہوتا. یہ ذمہ داری پہلے دی گئی بنی اسرائیل کو. کئی ہزار انبیاء, یعنی کہا جاتا ہے کہ کوئی 4000 انبیاء ان کے درمیان تسلسل کے ساتھ وقفے وقفے سے آئے. پھر تورات, زبور, انجیل جیسی عظیم کتابیں ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ عطا فرمائی. پھر جب یہ امت بنے تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنے, اور پھر اختتام انبیاء کا ہوا بنی اسرائیل میں. تو کون موجود تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام موجود, جلیل القدر نبی. پھر داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت عظیم وہ ان کے درمیان ہے کہ جو کہ گزری. حضرت تالوت کی بادشاہت ہے کہ جو کہ ان کے درمیان گزری. پھر یہ بنی اسرائیل کے جو فرعون نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا, ان کے بیٹوں کو ذبح کر رہا تھا, قتل کر رہا تھا, موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ نکالا, اور یہ ہے کہ ان کو نجات دی فرعون کی چنگل سے. سمندر کو پھاڑ کر عصائے موسیٰ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے خوش راستہ نکالا. صحرا سینا میں یہ پہنچے, پیچھے فرعون, آل فرعون کو غرق کر دیا گیا. یہ تفصیلات انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. اور پھر یہ صحرا سینا میں پہنچے تو تپتا ہوا ریگستان بادلوں کا سایہ ہو گیا. پیاس لگی تو 12 چشمے پھوٹ نکالے گئے عصا مار کر ایک چٹان سے. بھوک لگی تو منو سلوا اتار دیا گیا, پکا پکایا کھانا. تو یہ اتنی چہیتی قوم تھے، لیکن کس طرح سے اللہ کی نعمتوں پر ان کی ناشکریاں ہیں جو کہ ہوتی رہیں، اور پھر یہ ہے کہ ان کو معزول کر دیا گیا امت کے درجے پر، اور پھر یہ تاج امت کا دیا گیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جس میں اور آپ بھی شامل ہیں. یہ ہے اصل میں یہ 10 رکوع. پہلے رکوع میں، رکوع نمبر 5 میں ان کو جو ہے وہ دعوت دی جا رہی ہے بنی اسرائیل کو، اور بقیہ 9 رکوع میں ان پر فرد جرم ہے کہ جو کہ عائد کی جا رہی ہے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ذرا یاد تو کرو میری نعمت کے جو کہ میں نے تم پر کی ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم پورا کرو مجھ سے کیے ہوئے عہد کو تو میں پورا کروں گا تم سے کیے ہوئے عہد کو. یعنی بندے اور اللہ کا تعلق جو ہے وہ دو طرفہ ہے. قرآن مجید میں اس کی وضاحت کئی دفعہ آئی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو یہ اللہ اور بندے کا تعلق دو طرفہ ہے. تو فرمایا کہ تم مجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، میں تم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور تم مجھ ہی سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور اس پر ایمان لاؤ کہ جو کہ میں نے نازل کیا. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس کی وہ تصدیق کرنے والا ہے کہ جو کہ تمہارے ساتھ ہے. یعنی اب یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن مجید کہ جو کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اس پر ایمان لاؤ. ولا تکونوا اول کافر به، اور جو تمہارے پاس ہے تم ہی اس کے پہلے پہلے کافر نہ بن جانا. یعنی اللہ کی کتابیں تو آتی ہیں تنفیذ کے لیے، اس کو ماننے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم امتوں کو یہ کتاب یا احکامات پہنچانے سے پہلے ہی اس کا انکار کر بیٹھو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیت کے عوض تھوڑی قیمت نہ لینا، یعنی کوڑیوں کے مول ان آیتوں کو، میرے احکامات کو بیچ نہ دینا چند ڈالرز یا ٹکوں کے عوض. وإیایا فتقون، اور دیکھو تم میرا ہی تقوی اختیار کرو. ولا تلبسوا الحق بالباطل، دیکھو حق کو باطل کے ساتھ گڈ وڈ مت کرنا، ملانا مت. وتکتموا الحق، اور تم حق کو چھپاؤ مت. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ واقعی یہ حق ہے. یعنی تم جانتے ہو کہ یہ نبی آخری جو بھی تمہارے درمیان ہے، ان کے تذکرے تمہاری کتابوں میں پہلے سے موجود ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور دیکھو نماز کو قائم کرو اور زکات ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، اور کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے ہو. یعنی نیکی کا حکم دوسروں کے لیے اور خود جو ہے وہ حرام خوریاں کر رہے ہو، وہ نیکی تمہارے لیے نہیں. یہ ہے اصل میں کہ سیلف پریز از نو ریکمنڈیشن، یعنی تم نیکیوں کا حکم دوسروں کو دے رہے ہو اور خود میاں مٹھو بن کے، میاں فصیحت بن کے اور بیٹھے ہوئے ہو، ساری حرام خوریاں تمہارے اندر ہیں. جس طرح سے اس امت مسلمہ کے لیے جو برنارڈ شاہ کے جو الفاظ ہیں، بڑا تھپڑ رسید کیا تھا اس نے کہا تھا، حقیقت میں اپنی بات ہے سخت بات. اس نے کہا جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو اس سے عظیم کتاب کہیں نہیں پاتا، جب مسلمان قوم کو دیکھتا ہوں تو اس سے ذلیل ترین قوم کہیں نہیں پاتا. اتنا عظیم خزانہ اس کے پاس موجود ہے، نہ خود عمل کرتی ہے نہ دوسروں کو کرنے دیتی. یہ ہے اصل میں وہ سخت بات کہ جو کہ غیروں نے پھر یہ تھپڑ رسید کیا ہمارے منہ پر. اور بات حقیقت ہے، ہم اپنا مطالعہ کریں تو یہ ہمارا وتیرہ ہے کہ جو کہ یہود کے علماء کا وتیرہ تھا، وہ آج ہمارا وتیرہ ہے. فرمایا کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو لوگوں کو اور اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے ہو. وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے ہو. اَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہاں صبر اور نماز کے ذریعے سے استعانت طلب کرو. بہت بھاری ذمہ داری تمہیں دی جا رہی ہے، اللہ کا یہ کلام تورات انجیل کی صورت میں. اب یہ ہے کہ پوری انسانیت تک، یعنی آگے آنے والوں تک، اب یہ قرآن تمہارے سامنے ہے، ان کو پہنچانا ہے. لہذا یہ نماز اور صبر کے ذریعے سے یہ استعانت طلب کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ واقعتاً بڑی دشوار ہے یہ بات کہ تم اتنا عظیم کام جو ہے وہ کر سکو، اور یہ صبر اور نماز کے ذریعے سے. لیکن بہرحال یہ مشکل کس کے لیے نہیں ہے، بڑی بات کس کے لیے نہیں ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر وہ کہ جو عاجزی اختیار کرنے والے، ان کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں.
یہ عاجزی اختیار کرنے والے کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو احساس رکھتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وہ رب کے روبرو جو ہے وہ جانے والے ہیں، وہ انہم الیہ راجعون، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. ایک رکوع کر کے انشاءاللہ ہم وقفہ کر لیں گے، ختم کر لیں گے نشست کو. اب یہ پہلا رکوع کے جس میں بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی، اب بقیہ جو یہ 9 رکوع آگے آ رہے ہیں اس میں فرد جرم عائد کی جا رہی، ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو کیسے کیسی نعمتیں اللہ نے تم پر کی ہیں اور کیسی کیسی ناشکریاں تم نے کی. یہ کس کے لیے عبرت کے طور پر یہ واقعات رکھے جا رہے ہیں؟ دیکھیے خدا رہا ہے، ہرگز اس قرآن کو یہ نہ سمجھیے گا کہ بس یہ جس طرح سے کفار مکہ ان کا طرز عمل تھا کہ بھئی یہ تو اساطیر الاولین ہیں، یہ تو بس قصے کہانیاں اور کچھ نہیں. تو یہ جو بھی پرانے لوگوں کے قصے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، میرے اور آپ کے سامنے کس لیے بیان کیے ہیں؟ اس لیے کہ اس سے عبرت ہم حاصل کر سکیں، اس کو مرر ایک آئینے کے طور پر رکھیں. دیکھیں یہ آئینہ کیا کرتا ہے، ہماری صحیح پکچر ہمیں دکھاتا ہے. کوئی اگر داغ دھبا لگا ہوا ہے تو وہی بس دکھاتا ہے کہ بھئی یہ داغ لگا ہوا، اور ہم کبھی بھی داغ دھبے لے کر دوسروں کے سامنے نہیں جاتے. یہ قرآن ہمیں چاہتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کی جو بھی خصلتیں ہیں، یہ کفار کی جو بھی ریشہ دوانی ہیں، وہ تمہارے اندر یہ نہ پنپنے پائیں، یہ تمہارے اندر یہ خصلتیں نہ آئیں. تو فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. دوبارہ سے یہ بات لائی جا رہی ہے کہ ذرا یاد تو کرو میری نعمت کے جو میں نے تم پر کی ہے. وہ انی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی. کیا کیا نعمتیں نہیں دی، کتنے ہزار انبیاء تمہارے درمیان بھیجے. وتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور دیکھو تم بچو اس دن سے کہ جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کا بدلہ نہ بنے گا، کوئی جان کسی دوسرے جان کے کام نہیں آ سکے. یہ وہ بات ہے کہ جو کہ واقعتاً جتنے بھی نجات اخروی کے چور دروازے ہم نے کھول بیٹھے ہیں، ان سب کی جو ہے وہ نفی کر دیتا. آج ہمارا عقیدہ یہ بنایا کہ بس کلمہ گو مسلمان ہو گئے، اب تو بیڑا پار ہو گئے، اب ہم شراب نوشی بھی کریں، زنا بھی کریں، پوری قوم کے سودے بھی کریں، بس یہ ہے کہ بخشے بخشائے ہیں اور بس وہاں پر فلاں فلاں ہمیں جو ہے وہ بخشوا لے گا، کارے گولک دندوں پر ہمارے پردے جو وہ ڈال دے گا. یہ وہ آیات ہیں کہ جو کہ اس طرح کے نجات کے اخروی جو بھی چور دروازے ہیں اس کو بند کرتے ہیں. اس دن کوئی کسی شخص کے کام نہیں آ سکے گا. ولا یقبل منها شفا، نہ اس دن کوئی شفاعت کوئی سفارش قبول کی جائے. ولا یؤخذ منها عادل، اور نہ تم سے کوئی معاوضہ وہاں پر وصول کیا جائے. یہ تو دنیا کے وتیرے ہیں، رشوت دے کے پھنس گیا ہے، رشوت لے کے پھنس گیا ہے، رشوت دے کے چھوٹ جا، یہ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں. وہاں کیا ہم کسی کو اللہ کو رشوت دے سکیں گے؟ معاذ اللہ، کیا اللہ کو یہ کہہ سکیں کہ اللہ یہ فلاں بندہ جہنم کے لیے جو مختص کر دیا آپ نے، یہ ہم جانتے ہیں بڑا شریف ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں؟ یہ دنیا کے دھندے، آخرت میں نہیں چلے گا. آخرت میں تو وہ ذات جو بادشاہوں کی بادشاہ، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس دن بادشاہ تو وہ اللہ کی ہوگی کہ جو کہ اپنی ذات میں یکتا اور چھایا ہوا ہے. لہٰذا وہاں پر نہ تم سے کوئی فدیہ نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی. ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. اب اس کے بعد احسانات کی ایک لسٹ ہے کہ جو بیان کی جا رہی ہے. پہلا احسان بنی اسرائیل پر، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ارے بنی اسرائیل تم ذرا یاد کرو کہ کیسے ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. یَسُومُونَکُم سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں بہت ہی برا عذاب دیتا تھا. یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَکُم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر رہا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُم، اور وہ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے. اب اصل میں کسی نجومی نے کہا فرعون سے کہ بھئی تمہاری سلطنت میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں کہ جو تمہاری سلطنت کو تلپٹ کر دے گا. لہٰذا اب اس نے حل کیا نکالا فرعون نے کہ بھئی میں بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اسے چھوڑوں گا نہیں زندہ، تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. لہٰذا اب اس نے جیسے ہی بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کو اس کے کارندے پکڑ کر جو ہے وہ ذبح کر دیتے. اتنی عبرتناک یہ سزا تھی کہ جو کہ یعنی فرعون انہیں دیا کرتا تھا اور بالکل غلام بنایا ہوا تھا بنی اسرائیل کو. بہرحال اکبر الہبادی نے آج کی جو بھی یہ جدید یونیورسٹیز ہیں اور کالجز ہیں کہ جو کہ انسان کو، مجھے اور آپ کو سب کچھ بنا رہے ہیں لیکن انسان نہیں بنا رہے، مسلمان نہیں رہنے دے رہے. ایک تھپتی ہے کہ جو کہ کسی تھی اپنے شعر میں، انہوں نے کہا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی. یعنی خامخواہ جو ہے وہ اپنے اوپر الزام لیا بچوں کو ہاتھوں سے ذبح کرنے کا بنی اسرائیل کے، کالج میں جو ہے وہ داخلہ کرا دیتا، وہ زندہ مردہ بن کے جو ہے وہ نکلتے، ان کی روح ہے کہ جو کہ مردہ ہو جاتے. اور آج آپ دیکھیں کس طرح سے ہمارے جو بھی کالجز یونیورسٹیز ہیں، یعنی سب کچھ جو ہے وہ بنا رہے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں رہنے دے رہے الا ماشاءاللہ. آئی بی اے میں اس وقت جو یہ صورتحال ابھی آپ نے دیکھی نا، میڈیا نے دیکھی، آنکھوں سے یہ ساری کیفیات، ہمارے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اتنے بڑے ادارے میں کس طرح سے، کون لوگ ہیں یہ؟ ہمارے بچے بچیاں ہیں نا، ہمارے گھروں سے جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں، کس طرح سے بے حیائی کے سامان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ شیطان کے ہتھکنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے مینجمنٹ جو ہے وہ پورے اہتمام کے ساتھ، اور بعد میں جو ہے وہ چند کو اسٹوڈینٹس کو فارغ کر کے اور اپنے داغ کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی. وہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ مینجمنٹ کو پتا نہ ہو کہ یہ ساری خرافات ہو رہی ہیں؟ یہ ہے اصل میں وہ کیفیت کہ آج یہ کالجز بالکل وہی نمونہ پیش کر رہے ہیں، یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کے نہ سوچی. فرمایا کہ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو کہ جب تمہارے لیے، بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے احسان یاد کرو، کہ جب تمہارے لیے اللہ نے سمندر کو پھاڑ دیا. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کئی لاکھ یہ یہودی ہیں اسرائیلی وہ نکلے ہیں، پوری قوم فرعون کے چنگل سے راتوں رات. اور یہ ہے کہ جب فرعون کو پتہ چلا اس نے تعاقب کیا ہے، آگے جو ہے وہ سمندر آ گیا، پیچھے فرعون اس کا لشکر پکڑنے کے لیے تیار. اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا عصا کے ذریعے سے، جو آپ کی میریکلس اسٹک تھی، عصا موسیٰ معجزہ تھا، اللہ نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو، وہ مارا گیا. اور اس عصا کے ماننے سے یہ سمندر دو پہاڑوں کی مانند جو وہ کھڑا ہو گیا، قطعود العظیم، اور درمیان سے خوش راستہ نکل گیا. تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی. تو فرمایا کہ کس طرح سے ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ کے خوش راستہ نکال دیا، فانجیناکم، اور ہم نے تمہیں نجات دی، واغرقنا آل فرعون، اور ہم نے آل فرعون کو جو ہے وہ غرق کر دیا، وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے یہ سارا منظر. اب اس کے بعد پہلا جرم ان کا آ رہا ہے بنی اسرائیل کا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، اور یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، کوہ طور پر بلایا تورات دینے کے لیے، تم اتخذتم العجل من بعدی، اور پھر تم نے ان کے پیچھے ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا. سامری جادوگر کے بہکاوے میں آ کر ایک بچھڑے کو جو ہے وہ پوچھنے لگے. وانتم ظالمون، کہ جبکہ تم ظالم تھے. اور یہ ظلم کا لفظ قرآن مجید میں اکثر شرک کے لیے آتا ہے. تم عفونا عنکم من بعد ذالک، پھر ہم نے اس جرم سے بھی تمہیں معاف کر دیا. لعلکم تشکرون، اور یہ معاف اس لیے کیا تھا کہ تاکہ تم شکر بجا لاؤ. اب اس کے بعد دوسرا احسان ہے کہ جو بنی اسرائیل کو اللہ نے شریعت دی. فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی فرقان، تورات، حق و باطل میں ترمیز کرنے والی وہ ہدایت دی. کیوں یہ کتابیں کیوں دی جاتی؟ لعلکم تہتدون، کہ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا، جب وہ واپس آئے تورات لے کر اور اپنی قوم کو بچھڑے کو معبود بناتے ہوئے دیکھا، تو کہا کہ یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اس بچھڑے کو معبود بنا کر. فتوبو الی باریکم، سو تم اپنے باری تعالی کی جناب میں اب توبہ کرو. اور توبہ کیسے ہوگی؟ ان کو حکم دیا گیا کہ فقتلوا انفسکم، تم اپنوں کو جو ہے وہ قتل کرو. یعنی اگر باپ نے شرک کیا، بچھڑے کو معبود بنایا، تو بیٹا اگر یعنی وہ حق پر رہا تو اب وہ اپنے باپ کو قتل کر، بیٹے نے شرک کیا تو باپ جو اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو قتل کر، تو تم قتل کرو اپنی جانوں کو. اور یہ کہ روایت میں آتا ہے کہ 3000 ہیں کہ جو کہ پھر یہ قتل ہوئے ہیں. اور اس دوران موسیٰ علیہ السلام جب وہ معافی مانگتے رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بھی توبہ ہے وہ قبول کی، اوپر اب وہ الفاظ آ گئے، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک. فرمایا ذالکم خیر لکم عند باریکم، اور یہی وہ سزا ہے کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو یہ تمہارے لیے، تمہارے اس گناہ کو پا کرنے کے لیے بہتر ہے تمہارے باری تعالیٰ کی جناب میں. فتاب علیکم، سو اس نے تمہاری یہ توبہ قبول کر لی. انہو ہوا تواب رحیم، اور بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، اور یاد کرو کہ جب تم نے یہ کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اب یہ اگلا دوسرا جرم ان کا آ رہا ہے کہ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہ ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہاری بات جب تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. یعنی اب یہ جب بچھڑے کو معبود بنا کر انہوں نے شرک کیا، تو اب 70 سرداروں کو چنا موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کو لے کر پہنچے ہیں کوہ طور پر معافی تلافی کے لیے. وہاں جا کر 70 سرداروں نے ایک نرالا ڈیمانڈ کر دی کہ بھائی ہم آپ کی بات جب تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو ہمارے سامنے آپ کھلم کھلا نہ دکھا دے. یہ تخریبی جو ہے وہ ایک کاروائی انہوں نے کی. فاخذت کو مسایا کا، تو پھر تمہیں بجلی کی کڑک نے جو ہے وہ آ لیا. بان تم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی یہ 70 سردار ہیں کہ جو ان پر پھر موت ہے کہ جو کہ تاری ہو گئی بجلی کی کڑک سے. پھر تیسرا احسان یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دوبارہ سے زندہ کیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد زندہ کیا. لعلکم تشکرون، اور یہ احسان اس لیے کیا کہ تاکہ تم شکر بجا لاؤ. اب اس کے بعد دیکھیں چوتھا اور پانچواں احسان ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تم صحرا سینا میں پہنچے تھے تو اللہ نے کیا کیا انعامات کیے. وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، اور ہم نے تم پر من اور سلوا ہے کہ جو کہ اتارے. یہ سلوا جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پرندے اترتے تھے، اور یہ ہے کہ یہ آسانی کے ساتھ جھنڈ کے جھنڈ اترتے تھے اور پکڑ کر ان کو یعنی بھون کر کھاتے تھے. اسی طرح یہ من جو ہے یہ شبنم کی طرح قطرے تھے، اس میں مٹھاس ہوتی تھی. لہٰذا یہ ہے کہ یہ نمکین اور میٹھا دونوں چیزیں تھیں کہ جو کہ ان کے لیے پکا پکایا کھانا، پریپیئرڈ فوڈ ان کے سامنے حاضر کر دیا گیا. کلو من طیبات ما رزقناکم، اور ان سے کہا گیا کہ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا. وما ظلمونا، اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں کو ہی بگاڑ رہے تھے، اپنی جانوں پر ہی ظلم کر رہے تھے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جو ہے وہ داخل ہو جاؤ. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب ارض فلسطین آئی سامنے صحرا سینا سے گزر کر، یہ ان کے آبائی جو بھی زمین تھی اس پر مشرک قوم آباد ہو گئی تھی، قبضہ کیے ہوئے تھے. لہذا اب ان سے کہا گیا کہ بھئی اس پر حملہ کرو، جہاد کرو، اللہ نے تمہارے لیے یہ زمین لکھ دی ہے، گارنٹی کے ساتھ تمہیں فتح ہوگی. لیکن انہوں نے بزدلی دکھائی. سورہ مائدہ میں ہم پڑھ لیں گے، ٹکے کا جواب دے دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کرے، موسیٰ ہم یہیں بیٹھے. 40 سال تک پھر سزا کے طور پر یہ سہ رہے سینا میں وہ پھٹکتے رہے. 40 سال کے بعد یوشع بن نون کے جو کہ شاگرد تھے موسیٰ علیہ السلام کے، ان کی سرکردگی میں پھر یہ جہاد کیا گیا، ارض فلسطین کو آزاد کرایا گیا. لہٰذا اب یہ جب فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں بستی میں، ان سے یہ کہا گیا کہ وہ اس کلنت خلو حاضح القریہ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فکلو منا ہائی سشے تم رغدا، اور اس میں جہاں سے چاہو با فراغت تم کھاؤ. ود خل البابا سجدا، لیکن داخل ہونا سجدے کی حالت میں، یعنی عاجزی کے ساتھ. وہ جو فاتحانہ ایک تکبر انسان کے اندر آ جاتا ہے وہ تمہاری شخصیت میں نہیں آنا چاہیے. وقول و حطہ، اور تم یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ حطتن، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں بخش دے. لیکن آگے ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے اس لفظ کو انہوں نے چینج کر کے، اور ہنتتن ہنتتن، اے اللہ ہمیں گندم چاہیے گندم چاہیے، یہ کہنا شروع کر دیا. تو فرمایا کہ تم حطتن کہتے داخل ہونا، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں جو ہے وہ بخش دیں گے. وسنزید المحسنین، اور ہم احسان کرنے والوں کو مزید بھی جو ہے وہ عطا فرمائیں گے. لیکن پھر ہوا کیا، ان کا چوتھا جرم، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، بس بدل ڈالا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے ظلم کیا اس قول کو اس قول کے بدلے کہ جو ان سے کہا گیا تھا. یعنی کہا گیا تھا کہ حطتن کہتے داخل ہونا، لیکن قول کو بدل کے الفاظ کو مروڑ کر، اور انہوں نے حنتتن حنتتن کہہ کے یہ اس بستی میں داخل ہوئے. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، پھر ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب ہے کہ جو کہ نازل کیا، بما کانو یفسقون، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہاں پر ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی یہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کی خصلتیں، ان کی نافرمانیاں، ناشکریاں بطور عبرت ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان خصلتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ استقامت کے ساتھ جو بھی ہم نے یہ عزم کیا ہے 29 دن اس قرآن مجید کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا ساتھ وہ رہے گا. یہ رمضان المبارک کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ ہے، کثرت کے ساتھ ہمیں کوشش کر کے اس قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے، اس کے حوالے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. خاص طور پر میں گزارش کروں گا ہماری اس ٹیم کے لیے دعا میں آپ ان کو خصوصاً یاد رکھیں. پس منظر میں بعض یہ ہمارے ساتھی ہوتے ہیں کہ جو کہ خوب محنت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ وہ یعنی منظر پر نہیں ہوتے، پس منظر میں ہوتے ہیں. ان کی کوششوں کی وجہ سے آج یہ اتنی حسین، یہ پرنور تقریب ہے کہ جو کہ اس کا انعقاد کیا گیا. انشاءاللہ 29 دن وہ رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی کاوشوں کو ان کے لیے توشہ آخرت بنائے اور ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.